الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث امامی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اجاز یار پکھے نال کیوں چھپ کے بیٹھے سامنے میرے گلاں تیرے نال چار کرنی ہیں ماشاء اللہ اتنی محبت والا بندہ تو پیچھے پیچھے بیٹھنا الفصل الثالث عن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن یتأکل به الناس جاء یوم القیامۃ ووجهه عظم لیس علیہ لحم رواہ البیکی فی شعب الایمان آخری فصل ہے فضائل قرآن کی تقریباً 15 کے قریب درس ہو چکے ہیں اس کے اس باب میں تو آدھی فصل کا انشاءاللہ درس آج ہوگا آدھی فصل کا جو ہے زندگی رہی تو اگلے درس میں اس کو بیان کیا جائے گا تو فضائل قرآن کا باب ختم ہوگا اور دعاؤں کا باب پھر اس کے بعد شروع ہوگا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن جو شخص قرآن مجید پڑھے یتأکل به الناس اور قرآن پڑھ کر بھیک مانگے لوگوں سے روٹی مانگے طعام مانگے اور پیٹ بھرے اس سے یا یوم القیامت قیامت کے دن وہ شخص آئے گا ووجہ عظم لیس علیہ لحم اس کے چہرے کی ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی اوپر گوشت نہیں ہوگا بہکی نے روایت کیا شعب الایمان میں اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک شخص جیسے بھکاری بھیک مانگتے ہیں تو ان کا مختلف طریقہ ہے کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے دعا دیتا ہے جب دروازے پر جاتا ہے اس گھر والے کو دعا دیتا ہے بچوں کو دعا دیتا ہے بھکاری آیا ہے سائل آیا ہے اس کو دو کچھ بھکاری ہوتے ہیں جو ان کا اور طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی بھکاری بھیک مانگے اور وہ قرآن کی آیت پڑھے بجائے کوئی اور بات کرنے کے گلیوں میں دروازوں پر جا کر بھیک مانگتے ہوئے قرآن مجید کی آیت پڑھے اور پھر وہ لوگوں سے روٹی کپڑا اور طعام وغیرہ مانگے تو چونکہ قرآن پڑھ کر وہ بھیک مانگ رہا ہے قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آئے گی اس پر گوشت نہیں ہوگا یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے آج ایک باعزت آدمی اور بھکاری آدمی پہچانا جاتا ہے. ایک عزت والا آدمی چلتا ہے, اس کا چلنا پھرنا لباس, اس کا روب, اس کی شکل و صورت اور ہوتی ہے. بھکاری جو ہوتا ہے وہ دور سے نظر آتا ہے یہ بھکاری ہے. ہاں جی, ٹوٹے پوٹے جوتے ہیں, جان بوجھ کر لباس پرانا ڈالا ہوا ہے, چہرہ مسکین اور مردوں جیسا بنایا ہوا ہے. تو جیسے آج اس کی کوئی عزت سوسائٹی میں نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا ہے, اپنے آپ کی حالت جو بناتا ہے, قیامت کے دن بھی وہ اسی طرح جو ہے حالت میں آئے گا کہ دور سے نظر آئے گا کہ یہ بھکاری ہے, اس کی عزت وغیرہ جو ہے بالکل کوئی نہیں ہوگی. دوسری تشریح اس حدیث پاک کی یہ ہے. اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ بھی تو قرآن پڑھ کے تنخواہ لیتے ہیں, جتنے مدرس مسجدوں میں رکھے ہوئے ہیں یہ بھی قرآن پڑھاتے ہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں, اور تنخواہیں مکھ مکا کر کے کہ میں 5,000 لوں گا, میں 2,000 لوں گا, یہ 3,000 لوں گا, تب یہ کرتے ہیں. کیا یہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں؟ یا مدارس میں جب ہم پڑھتے تھے تو مدارس میں لوگ آتے تھے, جی ہمارے گھر میں ہم نے مکان نیا بنایا ہے, ہم نے جو ہے ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے, ہمارے گھر یہ تکلیف ہے, آپ 10-15 طالب علم بھیج دیں تو کھانا ہمارے یہاں کھائیں گے. تو اساتذہ طلباء کو بھیج دیتے تھے اور وہ جاتے تھے وہاں, قرآن خوانی ہوتی تھی, قرآن خوانی کے بعد کھانا کھا کے آتے تھے. تو کیا یہ لوگ بھی اسی زمرے میں ہوں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا قیامت کے دن؟ نہیں, ایسی بات نہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار آپ کرتے تھے, آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. جب خلافت آپ کو ملی اور آپ خلیفہ بنائے گئے, بیعت ہوئی, تو رائٹ دوسرے دن جو ہے آپ نے کپڑے اٹھائے کندھے پہ, یا غلام کو کہا کپڑے اٹھاؤ اور بازار میں جانے لگے کپڑا بیچنے کے لیے جو ان کا کاروبار تھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ سامنے آ گئے, کہنے لگے حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنا کاروبار, فرمایا نہیں, اگر آپ دنیا یہ کاروبار تجارت کریں گے, کپڑا بیچیں گے, اپنا جو آپ کا پہلا کاروبار تھا وہ کریں گے, تو یہ خلافت کے کام کون کرے گا؟ ان کا جی میں نے بال بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے. کہ نہیں, بیت المال آپ کو ادا کرے گا. تو آپ نے کاروبار چھوڑ دیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر ہوئی. یہ علیحدہ سمجھا کتنی مقرر ہوئی, ماشاءاللہ. لیکن آپ نے پھر کوئی کام نہیں کیا, آپ اس تنخواہ سے آپ گھر گھر گزارا کرتے رہے. تو ابوبکر صدیق کی خلافت کیا تھی؟ قرآن کی ترویج ہی تھی نا, آپ نماز پڑھایا کرتے تھے. خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ نماز پڑھائے, عید پڑھائے, جنازہ پڑھائے. فاروق اعظم کا یہی کام, عثمان غنی کا یہی کام, علی المرتضیٰ کا یہی کام. خلفاء کا یہ کام ہوتا تھا وہ نماز پڑھائے, خلفاء کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ جو ہے امت کو سنبھالیں. تو یہی قرآن کی تعلیم ہے. تو ابوبکر صدیق نے تنخواہ لی, حضرت عمر فاروق نے تنخواہ لی, حضرت عثمان غنی نے تنخواہ لی, علی المرتضیٰ نے تنخواہ لی, جتنے بھی خلفاء تھے انہوں نے تنخواہیں لی. تو یہ جو قرآن کی تعلیم اور تدریس پر قراء کو آپ دیتے ہیں یہ اس زمرے میں نہیں آتا. اس لیے کہ اگر علماء کو اس دور میں تنخواہ نہ دی جائے اور حفاظ کو رمضان المبارک میں خدمات نہ کی جائیں تو نہ کوئی حافظ آپ کو نظر آئے گا, نہ کوئی عالم آپ کو نظر آئے گا. اور علماء متاخرین جو اس دور کے علماء, متاخرین علماء کہتے ہیں جو ان پچھلی 5-6 صدیوں سے جب سے اسلام انحطاط کا شکار ہوا ہے, اس دور کے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ علماء, قراء, مؤذن, امام, علماء, مفتی, قاضی, ان کو تنخواہیں دی جائیں. ادروائز اسلام جو ہے بالکل یہ بے نور ہو جائے گا اور دین اور قرآن کا نور ختم ہو جائے گا. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ علماء جو کرتے ہیں، بلکہ ہم حدیث پاک بخاری شریف کی، مسلم کی، دیگر احادیث میں آپ نے سنا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایک وفد، وہ کہیں جا رہا تھا تو ان کو رستے میں کھانے پینے کی ضرورت پڑی، تو حالات تو اس وقت کمزور تھے، تو پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک صحابہ کی بہت بڑی جماعت تھی، تو انہوں نے گاؤں والوں کو کہا کہ آپ ہماری دعوت کریں، تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم دعوت نہیں کرتے، آپ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، نہیں دیا کھانا، انہوں نے انکار کر دیا، تو حالات بھی اس وقت ایسے ہی تھے کہ اتنے آدمی کی کون ہے، 40-50-100 آدمی کی دعوت کون کرے، جبکہ حالات لوگوں کے بہت کمزور تھے، تو وہ مایوس ہو کر وہیں رک گئے، تو تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ ہمارے جو سردار ہے ہمارے قبیلے کا، اس کو بچھو نے یا سانپ نے کاٹا ہے، تو تم میں سے کوئی ہے جو دم کرنے والا ہے؟ تو صحابہ کو تو غصہ تھا کہ ان لوگوں نے ہمارا کھانا نہیں کیا، ہم دم کیوں کریں، ناراض تھے وہ. ہاں جی کھانا بھائی، وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جب وہ گاؤں کے پاس سے گزرے تو بھوک لگی، یہ سورہ کاف میں آتا ہے، تو کہا کہ ہمیں روٹی دو، انہوں نے کہا ہم روٹی نہیں دیتے، انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انکار کر دے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی کریں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ دیوار گر رہی ہے، ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اور غصہ لگا، یہ ہمیں روٹی نہیں دیتے اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کرتے ہیں، اور وہ بھی فری. ہاں جی، تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا. تو گاؤں والوں نے جب انکار کیا تو حضرت جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ان کو غصہ لگا، پھر جب وہ آدمی آیا دم کرانے کے لیے، ہمارا سردار مر رہا ہے، اس کو بچھو یا سانپ نے کاٹا ہے اور بڑا شدید تکلیف میں ہے، کوئی ہے دم کرنے والا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں دم کرنے والا ہوں. جی آؤ، کہتا میں 30 بکریاں لوں گا دم کرنے کی، حدیث پاک ہے، میں 30 بکریاں لوں گا. تو گئے انہوں نے دم کیا 30 بکری، ان کو ٹھیک ہو گیا، بالکل سردار ٹھیک ہو گیا، اس کا درد جاتا رہا، تو 30 بکریاں لے کے آ گئے. اب صاحب نے کہا ہم تو نہیں کھاتے، یہ تو نے قرآن پڑھ کر یہ 30 بکریاں لیے، سورہ پڑھا کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھی، اور فاتحہ پڑھ کر تو 30 بکریاں لیتا ہے. ہاں جی، تو ایک زمانہ آئے گا کہ 30 دن سورہ فاتحہ لوگ پڑھتے رہیں گے، 30 بکریاں کوئی نہیں دے گا. تو نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور 30 بکریاں لے کے آیا ہے، ہم تو نہیں کھاتے، ہم حضور سے پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نہیں کھائی کس صاحب نے، تقویٰ تھا صحابہ اکرام. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپسی میں گئے، 30 بکریاں ساتھ ہیں، تو مسئلہ پیش ہوا، آپ نے فرمایا بلاؤ صحابی کو، کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے شفا ہو جائے گی؟ عرصی حضور، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس کا نام سورہ شافیہ ہے، یہ سورہ شفا ہے، ہر بیماری کا علاج اس میں ہے. تو آپ کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، میں نے کہا میں 30 بکریاں لوں گا. فرمایا میرا حصہ بھی رکھو اس میں. آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، میرا حصہ بھی رکھو. اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جس آدمی نے ٹائم دیا ہے، ہاں جی یہ قرآن کے پیسے نہیں ہیں، یہ اس کے ٹائم کے پیسے ہیں. ایک آدمی ہے قاری صاحب کو لے جائے صبح، جی 10 میل دور کے میرے والد صاحب کو دم کرنا ہے، ہاں جی واپس آئیں تو ابھی جو ہے چائے نہیں پی، دوسرا آ جائے کہ 10 میل دور میرے اور جو ہے دم کرنا ہے، واپس آئیں ایک اور آ جائے، تو سارا دن یہ پھرتے رہے فری، تو یہ دوسرے دن تو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. تو ٹائم کے پیسے ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، شاہ جی آپ ادھر تشریف آئیے، حضرت صاحب ہمارے ساتھ آ جائیے، اچھا چلو ٹھیک بیٹھے. 30 بکریاں صحابی نے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا میرا حصہ بھی رکھو، حدیث صحیح ہے. ہاں جی، تو یہ قرآن بیچنا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ جس آدمی نے 15-15 سال 10-10 سال علم دین حاصل کیا ہے، جب ہم حدیث پاک پڑھنے لگے فیصل آباد میں، تو ہمارے استاذ المکرم، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، جب وہ حدیث اس طرح کی آئی تو فرمانے لگے آپ کو پتا کہ میں ساری رات مطالعہ کرتا ہوں آپ کو یہ حدیث پڑھانے کے لیے، ہاں جی، اور میں صبح سے لے کر زور تک تمہیں پڑھاتا ہوں، اور میری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم ناشتہ اور کھانا وغیرہ بھول جاتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں زور پڑھانے کے بعد کیلے کی ٹوکری لگا کر بیٹھوں، کیلے بیچوں اور پھر جو ہے میں آپ کو پڑھاؤں، یا میں کیلے بیچوں یا میں اپنا گزار اس طرح کروں؟ یعنی علماء نے، متاخرین نے لکھا کہ علماء کی تنخواہیں، علماء کی خدمت، یہ قرآن بیچنے کے زمرے میں نہیں آتی. احادیث سے ثبوت ہے خلفاء راشدین نے تنخواہیں لیں، علماء نے تنخواہیں لیں. ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، وہ فی سبیل اللہ کرتا ہے، وہ نور علی نور ہے، لیکن ذرہ بھر بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے دینی کام کر کے اس کی تنخواہیں یا وظائف لینے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شاگرد رشید قاضی ابو یوسف، امام ابو یوسف وہ ہارون رشید کے قاضی القضات تھے، وہ تنخواہ لیتے تھے، لوگ خدمات کرتے تھے ان کی. تو علماء کی خدمت کرنا یہ دین بیچنا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. تو یہ جو فرمایا نا، جو قرآن پڑھے، یعنی اس کو ذریعہ یہی بنائے کہ بھیک مانگے اور قرآن پڑھ کر ہاتھ پھیلائے، یہ جو ہے قرآن کی توہین ہے. اور قرآن کی تعلیم دے کر اس کو تنخواہیں لینا، اذان دے کر تنخواہیں لینا، اور ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ذرا اسی پر غور کر لیجئے کہ جتنے بھی حفاظ ہمارے علاقوں میں حافظ بنتے تھے، اب تو فراوانی بہت ہو گئی نا، لوگ امیر ہو گئے، لیکن ایک دور وہ تھا کہ حفاظ جو حافظ بنتے تھے تو ماں باپ ان کو بھیجتا تھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے مدرسوں میں پڑھیں، تو تھوڑا بہت یہ امامت کرائیں گے، واز کریں گے، اپنا جو ہے مصلی سنائیں گے، تو خدمت ہو جائے گی. اس کی وجہ سے یہ قرآن مجید جو ہے آج لوگوں کو یاد ہے. اور اب ماشاءاللہ جب دین ترقی کرتا جائے گا تو ایسے ایسے الفاظ آ جائیں گے جن کو پرواہ بھی نہیں ہوگی اس کی، اور لوگوں میں فراوانی آ جائے گی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے یہ سلسلہ شروع کیا تراوی کا اور امامت کا، کہ امام حافظ جو ہے وہ پڑھائے قرآن مجید، تب ہی یہ موجود ہے. اور اللہ، حدیث آ رہی ہے کہ فاروق اعظم کی کتنی خدمات ہیں قرآن مجید کو جمع کرنے میں اور اس کو حافظ بنانے میں اور اس چیز کی ترغیب دینے میں کہ حافظ تراوی میں پورا قرآن مجید پڑھے، جس کی وجہ سے آج قرآن مجید جو ہے یہ محفوظ ہے اور لوگوں کو سینوں میں موجود ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف فصل سورۃ حتی ینزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ ابو داؤد. ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی جز ہے، ہر سورت کی جز نہیں. قرآن کی جز ہے اس کا کیا مطلب؟ کہ آپ پورا قرآن مجید پڑھیں اور بسم اللہ نہ پڑھیں، بسم اللہ شریف نہ پڑھیں کسی سورت کے ساتھ بھی، تو گویا کہ آپ نے پورا قرآن مجید پڑھا لیکن ایک آیت آپ نے چھوڑ دی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حفاظ کرام جو ہے اکثر جب قرآن مجید 27 کو ختم کرتے ہیں تو سو قل ہو اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو مکمل کرتے ہیں. تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی جز ہے احناف کے نزدیک، سورت کی جز نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرفو، آپ نہیں پہچانتے تھے فصل سورتیں، کہ ایک سورت کہاں ختم ہوئی، دوسری شروع ہوئی، یہ آپ تب جانتے تھے حتیٰ کہ آپ پر بسم اللہ شریف نازل ہوتی. یعنی جب کوئی سورت ختم ہوتی، یہ نئی سورت شروع ہوتی، تو جبریل امین بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ سورت ختم ہوئی ہے اور یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اگلی سورت جو ہے یہ شروع ہو رہی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصلہ کرنے کے لیے نازل ہوتی، نہ کہ سورت کی جز ہوتی. اگر یہ سورت کی جز ہوتی، احناف کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کی جز نہیں، تو جو سب سے پہلی وہی نازل ہوئی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پانچ آیات نازل ہوئی ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ پانچ آیات نازل ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے. اگر بسم اللہ شریف ہر سورت کی جز ہوتی تو اس کے ساتھ بھی نازل ہوتی، تو چھ آیتیں نازل ہوتی، لیکن پانچ نازل ہوئی. اس کے ساتھ کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ فرق کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ سب سے پہلی سورت نازل ہو رہی ہے. اس کے بعد جب بھی کوئی نئی سورت شروع ہوئی بسم اللہ شریف نازل ہوئی، تاکہ بتا دیا جائے کہ اے محبوب اپنی امتیوں کو بتا دو کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نازل ہوئی ہے، یہاں سے اگلی نئی سورت شروع ہو رہی ہے، فلاں سورت ختم ہوئی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے درمیان فرق اور فاصلہ کرنے کے لیے نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں. عن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا بحمصا فقارہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ یوسف فقال رجل ما هذا انزلت ما هكذا انزلت فقال عبد الله والله نقراتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت فبينا هو يكلمه اذ وجد منه ريح الخمر فقال اتشر الخمر وتكذب بالكتاب فضربه الحد متفق عليه بخاري ومسلم کی حدیث ہے. حضرت علقمہ، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بعض علماء نے علقمہ بھی ضبط کیا ہے، علقمہ اور علقمہ. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حمص میں تھے. حمص جو ہے یہ شہر ہے سیریا میں، بہت بڑا شہر ہے، اور ہم وہاں تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے عظیم صحابی ہیں اور عبادلہ ثلاثہ میں سے ہیں، ان عبادلہ اربعہ میں سے ہیں، ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف شریف پڑھی. جب سورہ یوسف پڑھی ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے عبداللہ بن مسعود، یہ سورت اس طرح تو نازل نہیں ہوئی، ما ہاکذا انزلت، یہ سورت اس طرح نازل نہیں ہوئی. سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑے عظیم صحابی تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی قرآن مجید صحیح پڑھنا چاہتا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی قرت پڑھے، اور وہ شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ صورت اس طرح نازل نہیں ہوئی. آپ بڑے عظیم صحابی تھے، آپ نے فرمایا واللہ خدا کی قسم لا قرأتها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی پاس میں نے یہ سورت شریف پڑھی، سورہ یوسف مکمل پڑھی، واہ واہ یسماؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت سنی پوری مجھ سے. جب میں نے پوری سورت پڑھی جیسے میں نے ابھی پڑھی ہے، اسی طرح میں نے پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے سننے کے بعد فرمایا احسنتا، بہت اچھی پڑھی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے میں نے قرآن سیکھا ہے، میں نے ان کو سنائی ہے، وہ فرمائے احسنتا، تو انہیں بہت اچھی پڑھی ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں نے غلط پڑھی ہے. تو فبینا ہوا یکلمہ، اس باتیں کر رہے تھے آپ، عبداللہ بن مسعود اس آدمی سے باتیں کر رہے تھے، جانا کیا ہوا، آپ کو اس کے منہ سے شراب کی بو آئی. اس بوجھے دامن ہو ری الخمر، شراب کی بو جب آپ کو محسوس ہوئی تو پھر آپ نے پکڑ دیا، فرمایا اتشرب الخمر، تو شراب پیتا ہے، وتکذب بالکتاب، اور اللہ کی کتاب کو جھٹلاتا ہے. آپ نے اس کو 80 کوڑے مارے ہاتھ کے. اب یہاں جو ہے، ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے قرات فرمائی اور اس آدمی نے جو ہے آپ سے اختلاف کیا، تو آپ نے شروع میں اس کو نہیں پکڑ دیا. جیسے اگر میں بات کر رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی آدمی کسی کو اختلاف ہے، اگر وہ اسے اختلاف کرتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ اپنے دلائل بیان کرے، اس کے پاس کوئی چیز ہو تو وہ ذکر کرے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب بات سنی اس کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے دلیل دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے آپ کو سنائی صورت اور آپ نے اس کو فرمایا کہ تو نے بہت اچھا پڑھا ہے تو کو کہتا ہے کہ ایسا ہے. لیکن اسی دوران جب شراب کی بو آئی تو پھر آپ سمجھ گئے کہ یہ نشے میں ہے. اب دیکھیں کہ جب اس نے قرآن کی سورت کا انکار کیا تو قرآن مجید کی سورت کے انکار کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب جب وہ اسلام سے خارج ہوتا تو اس کی سزا یا قتل ہے یا جو بھی حاکم وقت اس کو مقرر کرے وہ اس کی سزا ہے. آپ نے اس کو وہ سزا نہیں دی کیونکہ وہ نشے میں تھا. جب نشے میں کوئی بات نکلتی ہے تو اس کا حکم نہیں لگایا جاتا, لیکن چونکہ انہیں شراب پی تھی اور شراب کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں, اس کے منہ سے بو آ رہی ہے اور آپ نے اس سے پوچھا وہ مانا تو آپ نے پھر اس کو شراب کی حد لگائی جو 80 کوڑا. لیکن آپ نے دوسری سزا نہیں دی اس کو جو اس نے قرآن مجید کی سورت کا انکار کیا کہ تم اس طرح نہیں, یہ غلط ہے. اس سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سکر کی حالت میں, جیسے بعض صوفیہ ان کا دماغ جو ہے وہ ڈانپ دیا جاتا ہے تو وہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے منصور سے آپ منصور کا سنا, آپ نے شاہ منصور نے ان الحق کہا تو وہ سکر کی حالت میں تھے. یا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا سبحانی ما اعظم شانی, یعنی سبحان اللہ کہتے ہیں نا ان کا, سبحانی ما اعظم شانی, میری شان بڑی ہے, میری ذات پاکیزہ ہے. تو علماء نے ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا اس لیے کہ وہ حالت سکر میں ہیں. یا ایک آدمی جب مرنے لگے تو مرتے ہوئے اگر آخری سانس میں اگر اس کا کوئی الیاذ باللہ کلمہ کفریہ نکلے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ وہ حالت ایسی ہے جس میں انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور شیطان اس کے چاروں طرف پھرتا ہے تو اس کے اس آخری سانس والے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں, اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا, اس کو دفن کیا جائے گا اور اس کو جو ہے کفر کا قول اس پر نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر حالت ہوش و حواس میں نشے کی حالت میں نہیں ہے, کسی اور حالت میں ہے, صحیح حالت میں ہے, تو اگر وہ کفریہ کلمہ بولتا ہے, طلاق دیتا ہے یا کوئی کفریہ کلمہ بولتا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا. نشے کی حالت میں جبکہ عین اس کو دماغ اس کا صحیح نہ ہو, طلاق دے دے وہ بھی معتبر نہیں, کفریہ کلمہ بولے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں, اگر کوئی اور اس طرح کا کلمہ بولے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. تو یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تکذب بالکتاب, کتاب اللہ کی تکذیب کی حد نہیں لگائی, اس کی کوئی سزا نہیں دی, بلکہ شراب کی اس کو حد لگائیے 80 کوڑا. تو یہ دلیل اس بات کی کہ جب دماغ جو ہے وہ اس طرح ہو جائے, معوف ہو جائے, تو اس پر اس کا حکم لاگو نہیں ہوتا. ہمیں اور بھی چیزیں ملتی ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے چچا ہیں, ایک دفعہ حالت نشہ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ کو کہا حل انتم الا عبید لابی, حضور بھی موجود تھے, حل انتم الا عبید لابی, کہ تم سب میرے باپ کے غلام ہو, حضور کو بھی یہی کہا. تو آپ نے کوئی اس پر حکم نہیں لگایا کہ اس وقت جب شراب حرام نہیں تھی, اس طور کی بات ہے, تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات سرسر ہوئی. تو حالت نشہ میں اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا. وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ فاذا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنده قال ابو بکر ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر یوم الیمامہ بقراء القرآن وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر رضي الله تعالى عنه كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا والله خیر فلم یزل عمر رجائی یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذلك ورأیت فی ذلك الذی رأى عمر قال زید قال ابو بکر انک رجل شاب عاقل لا نتهمک وقد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما كان اسقل علی مما امرنی به من جمع القرآن قال قلت کیف تفعلون شیئا لم يفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هو والله خیر فلم يزل ابو بکر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صدر ابو بکر وعمر فتتبعت القرآن اجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال حتی وجدت آخرہ سورة التوبة ما ابی خزیمت الانصاری رضی اللہ عنہ لم اجدها ما احد غیره لقد جاءكم رسول من انفسكم حتى خاتمة برات فكانت الصحف عند ابی بکر حتى توفاه اللہ ثم عند عمر حیاته ثم عند افسطہ بنت عمر رواہ البخاری. بڑی خوبصورت حدیث ہے, نالجیبل ہے, آپ اس کو امیدیں یاد رکھیں گے. حضرت زید بن ثابت حضور کے عظیم صحابی ہیں, حافظ قرآن ہیں. چار صحابہ ایسے تھے جن کو قرآن مجید مکمل یاد تھا. ایک حضرت زید بن ثابت, یہ جن سے حدیث یہ مروی ہے, یہ حافظ قرآن تھے, پورا قرآن مجید ان کے حفظ تھا. ایک حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ, وہ بھی حافظ قرآن تھے. تیسرے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو نبی کریم علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا, وہ بھی حافظ قرآن تھے. اور چوتھے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی حافظ قرآن تھے. یہ چار صحابہ پر اتفاق ہے علماء کا, یہ چار حافظ قرآن تھے. ممکن ہے کچھ اور بھی ہوں, لیکن صاحب مرکاز ان چار کو لکھا. یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قال ارسل الی ابو بکر مقتل آل الیمامہ. جب یمامہ اہل یمامہ کے ساتھ مسلمہ کذاب, جس نے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا, جب ان لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خالد بن ولید کو فوج کا سپہ سالار بنا کر وہاں بھیجا, تو اس دور میں, اس وقت میں ابو بکر صدیق نے میری طرف کسی آدمی کو بھیجا اور مجھے بلایا. یمامہ مدینہ منورہ سے 16 منزل دور ایک شہر ہے یمامہ, اور بڑا سرسبز شہر ہے, بڑی وہاں گرینری ہے اور باغات اور پھل اور درخت, پہاڑی علاقہ ہے, بڑا خوبصورت علاقہ ہے. 16 منزل مدینہ منورہ سے. اس شہر کا نام یمامہ ہے, جو ایک عورت کے نام پر اس شہر کا نام رکھا گیا. وہاں ایک قبیلہ بنی حنیفہ, اس بنی حنیفہ قبیلے کا ایک آدمی مسلمہ, جس کی عمر جو تھی 150 سال کے قریب تھی جب وہ مرا ہے, اتنی عمر پائی اس نے, تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتا تھا اور اپنے آپ کو بھی نبی کہتا تھا, کیونکہ اس کے شہر میں جو اذان ہوتی تھی اس میں باقاعدہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا, لیکن اپنے آپ کو بھی وہ نبی کہتا تھا. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کی نبوت کو مانتا ہوں, میری نبوت کو آپ مان لیں, اور اگر نبوت نہیں مانتے تو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد آپ مجھے پہلا خلیفہ بنا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ تو اگر یہ بھی کہنا کہ میں تمہیں دے دوں تو اس کا بھی حقدار نہیں, تو خلافت کہتا ہے, یہ بہت بڑی بات. تو وہ چلا گیا, بڑی پاور تھی اس کی، بہت لوگ اس کو نبی مانتے تھے، اس کی بہت بڑی جماعت تھی اور بڑے بہادر قوم تھی وہ. قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح میں اس کا ذکر فرماتا ہے، جب صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی، درخت کے نیچے جو بیعت کی، اس بیعت رضوان کے بعد جو ہے حکم ہوا کہ خیبر کی طرف جاؤ، خیبر فتح کرنا تھا، تو وہاں اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا ستدعون الى قوم اولی بأس شدید. رب تعالی نے فرمایا کہ تمہیں ابھی ان قریب ایک سخت قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے. یہ قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہیں سخت قوم سے واسطہ پڑنے والا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ اس یہ قوم سے مراد کیا ہے، قوم یمامہ ہے، یہ جو ابو بکر صدیق نے جن کے خلاف جہاد کیا. تو یمامہ میں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا صحابہ کی فوج کے ساتھ اور ان کو سپسلار بنایا، تو وہاں بڑا گھمسان کا رن پڑا، بڑی لڑائی ہوئی، 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. اتنے صحابی کسی جہاد میں، کسی لڑائی میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے اس میں ہوئے. یعنی کہ قرآن جس کو کہہ رہا ہے کہ اولی باسن شدید، ایسی قوم جو بڑی سخت ہے، تو واقعی وہ بڑی سخت قوم تھی اور بڑے جان سے لڑے وہ اپنے جھوٹے نبی کو بچاتے بچاتے. تو 1200 شہید ہوئے اور اس میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید. تو حافظ قرآن سے مراد نہیں، جیسے میں ہم نے کہا کہ صرف 4 صحابہ پہلے تھے، حافظ قرآن سے مراد ہے کہ جن کو بہت سارا قرآن یاد تھا، کئی صورتیں یاد تھیں. کوئی ضروری نہیں کہ سارا قرآن کو یاد ہو، یا ہو سکتا ہے کہیں کچھ یاد بھی ہو اور یہ صحابہ بعد میں بچی ہوں، جو 4 صحابہ حافظ ہوں، اکثر صحابہ اس میں شہید، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو 700 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے جو حفاظ قرآن تھے، جن کو سارا یاد تھا یا بہت زیادہ یاد تھا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فکر پڑ گیا، حضرت عمر کو فکر پڑا کہ اگر یہی حالت رہی تو ہم تو قرآن جو ہے ہم سے ضائع ہو جائے گا. تو سب سے پہلے حضرت عمر کو فکر پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا، اے ابو بکر صدیق، آپ نے دیکھا کہ 700 حافظ شہید ہوئے جن کو قرآن یاد تھا یا جن کو قرآن کا بہت حصہ یاد تھا، اگر چند جنگیں ایسی ہوئیں تو ہم سے تو قرآن چلا جائے گا. تو اس لیے آپ ایسا کریں، قرآن کو سینوں کی بجائے نا آپ کتابی شکل میں لائیے، اس کو لکھ دیں کہیں، تاکہ اگر حافظ شہید ہو جائیں تو قرآن مجید تو کم از کم ہمارے پاس محفوظ ہو. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے عمر، کیسی بات کرتا ہے، کیف افعلو، میں وہ کام کیسے کروں، لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا. کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو قرآن کو کتابی شکل میں جمع نہیں کیا، میں کیوں کروں. یعنی صحابہ کی دیکھیے کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے سرے منہ بھی آپ کی سنت سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے تھے. حضرت عمر ان کو سمجھاتے رہے، دلائل دیتے رہے، سمجھاتے رہے. حضرت عمر فاروق بھی کوئی عام انسان نہیں تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عمر حق کے ساتھ ہے، حق عمر کے ساتھ ہے، تو دلائل دیتے رہے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، حتی شرح اللہ صدری کما شرح اللہ صدر عمر، رب نے میرا سینہ کھول دیا جس طرح اللہ نے عمر کا سینہ کھولا تھا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے الفاظ ہیں. تو جب وہ ہو گئے تو اب دونوں نے مشورہ کیا کہ کس سے یہ کام لیا جائے. اب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ زید بن ثابت کو بلایا جائے، کہ سب سے اچھے حافظ یہ ہیں، سب سے زیادہ معتمد علیہ شخص یہ ہیں، جن پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں، جو صحیح قاری ہیں، جو صحیح حافظ ہیں، کاتب وحی ہیں، دیانتدار ہیں، ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں، وہ غلطی نہیں ہونے دیں گے، کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے، بڑا پرکھیں گے، اور چوٹی کے حافظ ہیں تو سب انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کو بلا کر ان کے ذمہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری طرف ابو بکر صدیق نے ایک آدمی کو بھیجا اس زمانے میں جب یمامہ کی لڑائی ہوئی جس میں مسلمہ قتل ہوا. میں جب وہاں پہنچا فیضا عمر بن الخطاب عندہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھے ہیں. قال ابو بکر, ابو بکر کہتے ہیں مجھے کہ اے زید انا عمر اتانی, یہ دیکھو عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے کہا ہے ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بقراء القرآن, یہ جو یمامہ کی لڑائی ہوئی ہے یہ اتنی سخت تھی کہ اتنے حفاظ قرآن ہم سے ضائع ہو گئے. وَإِنِّي, اور عمر کہتے ہیں وَإِنِّي أَخْشَى إِنِ اسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ, اگر اور کئی جنگوں میں ایسی سخت لڑائی درپیش ہوئی تو اسی طرح حفاظ اگر شہید ہوتے رہے فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ, تو قرآن کا اکثر حصہ ہم سے ضائع ہو جائے گا, پورا قرآن ہمارے پاس نہیں رہے گا. وَإِنِّي أَرَى, اور عمر کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں, عمر کہتے ہیں انی ارا, میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ میری یہ خواہش ہے ان تأمر بجمع القرآن, کہ تو چونکہ آپ امیر المومنین ہیں, آپ خلیفہ وقت ہیں, مسلمانوں کے قائد اور لیڈر ہیں, آپ کا حکم جو ہے وہ اس سے سارے کام ہوتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ حکم دیں اپنے ساتھیوں کو, کیبنٹ کو, صحابہ کو کہ وہ قرآن جمع کریں. یہ قرآن مجید کی جمع کی بتا ہو رہی ہے. قرآن مجید تین دور میں جمع ہوا ہے, میں آپ کو پہلے اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات مبارکہ میں اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ پورے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر سکتے, کیونکہ آخری وقت تک تو آیتیں نازل ہوتی رہی, یعنی جب آپ بیمار تھے, یعنی حج کے موقع پر تو الیوم اکمل تو 80-84 دن پہلے آپ کی وصال سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکمل تو لکم دینکم, یہ دن مکمل ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کی آیت جو ہے وتقوا یوما ترجعون, یہ نازل ہوئی, تو آخری عمر کے آخری حصے تک جو ہے نا سورتیں آیتیں نازل ہوتی رہی, اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی. تو آپ کو کتابی شکل میں قرآن جمع کرنے کا موقع نہیں ملا, لیکن لوگوں کے سینوں میں جو آپ نے ترتیب دی ہے وہ آپ نے جیسے لو محفوظ پر قرآن لکھا ہوا ہے, صحابہ کو آپ نے اس ترتیب سے یاد کرا دیا کہ قرآن مجید کی ترتیب یہ ہے, جیسے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں میں ان کو یہ بتا دیا کہ قرآن مجید کی ترتیب یہ ہے, تو آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید آپ نے جمع فرمایا, اگرچہ کتابی شکل میں نہیں لیکن ترتیب جو ہے یہ آپ کی دی ہوئی ہے, جیسے لوح محفوظ پر تھا اسی طرح صحابہ کو یاد کرا دیا آپ نے, یہ پہلی جمع ہے. اب جو حضرت ابو بکر کر رہے ہیں یہ دوسرے کے, یہ کتابی شکل میں ہو رہا ہے, اور یہ کیسے ہوا جیسے تفصیل آ رہی ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قرآن جمع کریں, تو میں نے عمر کو کہا, یہ سٹوری بتا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت زید بن ثابت کو, میں نے عمر کو کہا کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے کرتا ہے تو ایسی شے, ایسا کام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, آپ نے تو کتابی شکل میں جمع نہیں کیا, تو کیسے اس کو جمع کرے گا, سنت کا خلاف ہوگا. عمر کہتے ہیں ھذا واللہ خیر, اللہ کی قسم یہ کام بہت اچھا ہے اور اس کو ضرور کرنا ہے, قرآن مجید کو جمع کرنا ہے. فلم یزل آلویز, حضرت عمر جو ہیں یراجیونی, میرے ساتھ جھگڑا کرتے رہے, گفتگو کرتے رہے, دلائل دیتے رہے, میں انکار کرتا رہا. فلم یزل, معلوم نہیں کتنے دن, کتنی دیر, کتنے دن, یہ بات ہماری چلتی رہی، میں نہیں مانتا تھا، عمر دلائل دیتے رہے، کہتے ہیں یہ کرنا ہے، اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، امت کا فائدہ ہے، قرآن جیسی نعمت ہم سے ضائع ہو جائے گی. حضرت عمر کر کہتے رہے، یہاں تک حتی شرح اللہ صدری لذالک، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اس کام کے لیے. ورأیت فی ذلک الذی رأى عمر، اور میں نے پھر دیکھا کہ جو عمر نے کہا ہے اس کی رائے بالکل صحیح ہے، مجھے اس طرح کرنا چاہیے. یہ حضرت زید کو بتایا. اب جب اتنے بڑے صحابی حضرت ابوبکر اور عمر کو فیصلہ کر دیں تو حضرت زید کو تو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اب وہ تفصیل سے بتا رہے ہیں. قال زید، زید کہتے ہیں قال ابو بکرن، پھر اتنی بات بتانے کے بعد حضرت ابوبکر نے مجھے کہا اے زید انک رجل شاب، تو ایک جوان آدمی ہے، یعنی بوڑھے آدمی کا یہ کام نہیں ہے، تو جوان آدمی ہے، تمہیں کئی میل دور جا کر صحابیوں سے قرآن کی آیات لانی ہوں گی، تمہیں پہاڑوں میں چل کر دور دور صحابہ سے رات کو دن کو، جہاں پتا چلا کہ فلاں صحابی کے پاس ایک آیت ہے فلاں کے پاس دو آیتیں ہیں، تمہیں وہاں جانا پڑے گا، دن رات جاگنا پڑے گا، تو رجل شاب، تو جوان آدمی ہے، اس لیے تمہیں چنا ہے. اور صرف جوان نہیں، عاقل، تو عقل مند بھی ہے، تو عقل مند ہے، پورا قرآن تمہیں یاد ہے، تیری بڑی خدمات ہیں، لا نتہمک، اور ہم تمہیں کوئی تہمت بھی نہیں لگاتے، آج تک تیرا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر کوئی انگلی اٹھائے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تو نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو سنت کے خلاف ہو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو نے ایسا کام کیا ہو صحابہ کو اس پر اعتراض ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ پر اعتراض کیا ہو. لا نتہمک، ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم آپ کو امین سمجھتے ہیں. اور پھر وقد کنتا تختب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی تو ہی تو لکھا کرتا تھا، یعنی اتنا امین ہے تو کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو کاتب وحی بنایا. تو 24 صحابہ تھے جو وحی لکھا کرتے تھے. کتنے صحابہ تھے؟ 24 صحابہ تھے جو وحی لکھا کرتے تھے. اب جن کو وحی کا کام جن کے سپرد ہوگا، آپ ان کے ایمان میں شک کریں گے؟ بولیے نا، شک کریں گے؟ اگر ایک صحابی کے ایمان میں بھی آپ شک کریں تو قرآن پر اعتبار رہے گا؟ یہ قرآن پر اعتبار نہیں رہے گا. اور ان کاتبان وحی میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کاتبان وحی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تو سوچئے آج 1400 سال کے بعد تمہیں امیر معاویہ کے ایمان میں شک نظر آتا ہے تو تیرا ایمان کہاں رہے گا؟ تیرا تو قرآن سے ایمان اٹھ گیا. کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ایماندار نہیں سمجھتے تو جو انہوں نے آیتیں لکھی ہیں، جو حدیثیں لکھی ہیں، وہ تو تیرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، تو تیرا قرآن پر بھی اعتبار نہیں ہے، پہلے اپنے ایمان کی خیر بچا. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام صحابہ کو عادل سمجھے. حضرت امیر معاویہ بھی کاتب وحی تھے. تو فرمایا اب حضرت ابوبکر صدیق نے، اور وقد کنت تختب الوحی، آپ تو وحی بھی لکھا کرتے تھے، تو اب کیا ایسا کر ہے زید؟ فتتبع القرآن، تو قرآن کی تلاش کر کہ کس کس صحابہ کے پاس قرآن ہے، کس نے کتنا یاد کیا ہوا ہے، کس کا صحیح ہے، کس کا لغت قریش پر ہے، یعنی جو بھی ہے طریقہ کار، آپ انویسٹیگیٹ کر کے اپنی جماعت بناؤ اور تم جو ہے نا اس قرآن مجید کو جمع کرو. فتتبع القرآن فجمع ہو، اور اس کو جمع کر. جب یہ سنا حضرت زید نے، اب دیکھیے حضرت زید کہتے ہیں فواللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، لو کلفونی نقل جبل من الجبال، اگر ابو بکر صدیق مجھے حکم دیتے نا کہ سب سے بڑا پہاڑ اٹھا کے تو دوسری جگہ رکھ، 4 میل لمبا، 10 میل لمبا، 3 میل لمبا، 13 میل لمبا پہاڑ، وہ مجھے حکم دیتے کہ اے پہاڑ تو اٹھا کے نا اپنے سر پر ایک ایک ٹوکری اٹھا کے پورا پہاڑ یہاں سے نقل کر کے وہاں رکھ دے، ما کان اسکل علی مما امرنی به من جمع القران، مجھے وہ پہاڑ اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان نظر آتا ہے، یہ کام مجھے اس سے مشکل نظر آتا ہے کہ میں قرآن جمع کروں. کیوں؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اگر یہ ذمہ داری جو مجھے سونپی گئی ہے اس میں اگر ایک حرف بھی اگر میں نے اس وحی کے مطابق جمع نہ کیا، غلطی کر دی، تو قیامت تک آنے والے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ میرے سر پر اس کی ذمہ داری ہوگی. قیامت تک لوگ تلاوت کریں گے، غلط تلاوت کریں گے تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ گناہ کس کو ہوگا؟ جس نے جمع کیا. اگر اس کے ترجمہ اور تفسیر کرنے والے جو جملہ الیاس باللہ میں اگر غلط لکھ دوں، کوئی میری غلطی ہو جائے، تو قیامت تک مجھے اس کا گناہ ملتا رہے گا، ان کا بوجھ میرے سر آئے گا. تو مجھے پہاڑ اٹھا کر رکھنا آسان نظر آتا ہے اور اس کام کو نبھانا میرے لیے مشکل نظر آتا ہے. یہی حال خطیب کا بھی ہوتا ہے. وہ خطیب جو صحیح خطیب ہو، جس نے منبر پر مصلے پر کھڑے ہو کر مسئلہ صحیح بیان کرنا ہو، اس کے لیے بھی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر غلط مسئلہ بیان کرتا ہے تو پوری قوم اس مسئلے پر عمل کرتی ہے، اور پھر جو اس کو دیکھنے والے ہیں جہاں سے وہ سنے گا آگے بڑھائیں گے قیامت تک، وہ مسئلہ غلط بیان ہوتا رہے گا. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ جس نے بیان کیا. اس لیے ہمارے جو بزرگ علماء تھے وہ اتنی احتیاط کرتے تھے مسئلہ بیان کرنے میں، فتویٰ دینے میں، کہ وہ کبھی غلط مسئلے کی طرف قدم نہیں اٹھاتے تھے. آج دور یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمارے خیال میں تو اس طرح ہے، ٹھیک ہے اس طرح کر دو، ہمارے خیال میں یہ ہے. تو یہ مسئلہ بیان کرنا مصلی رسول پر یا ممبر رسول پر کھڑے ہو کر واز کرنا، بات کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے یہ پہاڑ کا منتقل کرنا ایک جگہ دوسری جگہ یہ آسان تھا، لیکن قرآن کا جمع کرنا میرا مشکل ہے. میں نے کہا زید بول دیں گے، میں نے کہا اے عمر اور اے ابو بکر، کیف تفعلون شیئاً ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تم کیوں وہ کام کرتے ہو؟ حالانکہ وہ دلائل سن چکے ہیں. جی تو کالا ہوا واللہ خیر، انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا ابو بکر نے کہ اللہ کی قسم یہ کام بہت اچھا ہے، یہ ضرور کرنا ہے. سختی نہیں کی، آرڈر نہیں دیا، میں خلیفت المسلمین ہوں، تیری کیا جرات ہے میرے سامنے بولنے کی؟ نہیں. فلم یزل ابو بکر یراجعنی، ابو بکر میرے ساتھ جھگڑتے رہے، دلائل دیتے رہے، بات بار بار دہراتے رہے، میں ان سے کرتا رہا، یہاں تک حتی شرح اللہ صدری للذی شرح له صدر ابی بکر و عمر، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا جیسے اللہ نے ابو بکر اور عمر کا سینہ کھول دیا تھا. یہ قرآن مجید جمع ہو رہا ہے، اندازہ لگائی. فتتبعت القرآن، اب میں نے ذمہ داری اٹھا لی، تو میں نے قرآن کے لیے انویسٹیگیشن شروع کی کہ کس کس کے پاس کتنا ہے. تو صرف میں اکیلا نہیں، میں نے ایک ٹیم بنائی، میرے ساتھ لوگ تھے. اب یہ دیکھنا کہ قرآن مجید جو ہے اگر ایک ہی آدمی جمع کرتا ہے تو قرآن متواتر نہ رہا. متواتر کو حضرت صاحب شاہ صاحب سمجھتے ہیں، متواتر کیا مطلب؟ یعنی اتنے لوگ کسی حدیث کو جب بیان کریں ہر دور میں 1400 سال میں، یعنی اس نے اس سے لی، اس نے اس سے لی، اس نے اس سے لی، اگر اس 1400 سال میں حدیث جو نقل ہو رہی ہے اگر کہیں ایک آدمی آ گیا تو حدیث متواتر نہیں رہے گی. اور اگر ایک بہت بڑی جماعت 50 آدمی حضور سے نقل کرتے ہیں اور پھر ان 50 میں سے جو روایت کرتا ہے 50 آدمی اس روایت کو آگے نقل کرتے ہیں، 40 نقل کرتے ہیں، 30 نقل کرتے ہیں، 60 نقل کرتے ہیں، کسی زمانے میں بھی ایک دو آدمی نہیں رہے، 40-50 رہے ہیں، 30 رہے ہیں، تو وہ حدیث قرآن کے حکم میں ہے، اس کو متواتر حدیث کہتے ہیں. تو قرآن جو ہے اگر یہ بھی ایک آدمی جمع کرتا ہے تو یہ متواتر نہیں رہے گا. اگر سارے صحابہ یا بہت ساری جماعت صحابہ کی اس کو جمع کرتی ہے پھر یہ قرآن اس حکم میں رہے گا کہ آپ اس پر یقین کریں گے کہ یہ واقعی صحیح ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور اگر یہ متواتر نہ ہو تو اس کا انکار کفر نہیں ہے۔ تو قرآن متواتر ہے کہ اس کو بہت سارے صحابہ نے جمع کیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، ان کی سپرویژن میں۔ کہتے ہیں میں نے پھر قرآن کو اکٹھا کیا من العصب، میں نے قرآن کو جمع کیا عصب سے، عصب کہتے ہیں کھجور کے پتے یا کھجور کی جو چھیل ہوتی ہے جس پر قرآن لکھا جاتا تھا، ٹہنیوں کو چھیلتے ہیں نا، یا کھجور کے پتے، ان سے ہم نے کھجور سے قرآن جمع کیا جو لوگوں نے لکھا ہوا تھا، واللخاف، اور جو پتھر تھے پتھروں پر اس دور میں لکھا جاتا تھا پتھروں سے قرآن کو جمع کیا، وصدور الرجال، اور لوگوں کے سینوں سے جمع کیا کہ لوگوں کو قرآن یاد تھا ہم نے اس سے یاد کیا، حتی وجد، تو میں نے سارا جمع کیا یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ کی آخری جو دو آیات ہیں یہ ابو خزیمہ انصاری سے پائی، اور کسی کے پاس نہیں تھی، مجھے یاد تھی، مجھے بھی یاد تھی اور لوگوں کو بھی یاد تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ میں نے وہ سنی نہ کسی اور نے سنی۔ یہ آخری دو آیات رسول اللہ سے سننے والا کون تھا؟ ابو خزیمہ انصاری، اب وہ تھے اکیلے، اور قرآن جمع ہوا تو کم از کم دو آدمیوں کی شہادت لی جاتی تھی کہ دو آدمی کم از کم عادل صحابہ جو ہیں، دو آدمی جو اس دور میں جن کو عادل سمجھا جاتا تھا، وہ دو آدمی شہادت دیں پھر مانا جائے گا، ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی، اور یہ آئی تھی ایک آدمی کے پاس، اب کس نے ریجیکٹ کیا؟ جب ریجیکٹ کیا تو صحابی بولے، انہوں نے کہا کیوں ریجیکٹ کرتے ہو؟ یہ ابو خزیمہ تو وہ ہیں جن کی گواہی کو حضور نے دو کے برابر قیام دی۔ ہاں جی، اللہ کی شان دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھوڑا خریدا کسی عرابی سے، تو وہ جب آپ پیسے لینے گئے تو وہ بھی عرابی تھا نا، اس نے کسی اور سے چار پیسے زیادہ ملنے لگے، اس نے اس کو بیچ دیا، جب آپ آئے تو اس نے کہا جی میں نے تو، آپ نے کہا میرا گھوڑا، آپ کہا آپ کون ہیں، میرے تو آپ سے بات ہی نہیں ہوئی، میں نے تو کسی اور کو بیچ دیا، آپ نے فرمایا تو نے مجھے بیچا ہے، میں پیسے لینے گیا ہوں تو نے کسی اور کو بیچ دیا، کہنے میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، آپ کو کب میری بات ہوئی۔ اب لوگ صحابہ جمع ہو گئے سارے خاموش، ایک آ رہا ہے دوسرے آ رہے ہیں تیسرا آ رہے ہیں، کوئی بھی ان کو بابا، اب کیسے، جب وہ صحابی پاس نہیں تھے تو وہ کیسے کہتے کہ تو جھوٹ بول رہا، پاس جو نہیں تھے۔ ہاں جی، تو ایک صحابی آیا وہ خزیمہ آئے، انہوں نے کہا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا بیچا ہے اور تو اب کہتا ہے میں نے نہیں بیچا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو خزیمہ آپ تو پاس نہیں تھے، آپ کیسے کہتے ہیں اس نے بیچا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے نہیں کہا کہاں ہے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے کہا محمد رسول اللہ، آپ نے کہا یہ قرآن میرے پر نازل ہوا ہے، ہم نے آنکھیں بند کر کے ہم نے تسلیم کر لیا، آپ نے کہا قیامت کا دن ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے صحیح فرمایا، آپ نے فرمایا جنت ہے دوزخ ہے، آپ نے فرمایا میزان ہے، آپ نے فرمایا یہ ہے فرشتے ہیں، کبھی ہم نے کہا کہ حضور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم ایسی ایسی باتیں آپ کی مان رہے ہیں، اور میں یہ نہ مانوں کہ آپ نے گھوڑا نہیں خریدا، آپ نے گھوڑا خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا۔ آپ ایسے خوش ہوئے، آپ ایسے خوش ہوئے، فرمایا کہ کسی شخص کی گواہی دو کے برابر نہیں، ابو خزیمہ جب گواہی دیں گے تو ان کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ اب وہ صحابی نے کہا نا تو اکیلا ہے، دوسرا کہا تمہیں پتہ نہیں نبی کریم علیہ السلام نے اس کی گواہی دو کے برابر کی ہے۔ تو یہ آیت جو سورہ توبہ کی ہے آخری آیت، یہ پھر لکھی گئی اس میں، کہتے ہم نے وہ پائی، لم اجدھا ما احد غیرہ، پھر میں نے اس کو کہیں نہیں پائی۔ تو حضرت لقد جاءکم رسول من انفسکم حتی خاتمۃ براءۃ، تو یہ پھر آپ نے قرآن جمع کیا۔ اب آپ نے کیسے جمع کیا؟ اس قرآن مجید کو کاغذوں پر لکھا، سن لے کیسے قرآن مجید آیا۔ پہلی تو ترتیب حضور نے لوگوں کے سینوں میں کر دینا کہ یہ پہلی صورت یہ دوسری یہ آیت ایسے، یہ حضور کے زمانے میں جمع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ترتیب جو ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے زید بن ثابت کو اس کے ذمہ لگائی، انہوں نے کاغذوں پر لکھا، کاغذوں پر لکھ کے پورا قرآن مجید جمع کیا ترتیب کے ساتھ، پھر ایک دھاگے کے ساتھ اس کو باندھا، دھاگے کے ساتھ باندھ کر ایک بیگ میں اس کو بند کیا اور ابوبکر صدیق کو جا کر دیا. یہ تھا جو پہلا قرآن جمع ہوا، یعنی کتابی شکل میں. اس کو جلد نہیں بنائی گئی، کاغذ جمع کر کے اس کو دھاگے سے باندھا گیا، لپیٹا گیا اور تھیلے میں بند کر کے تو وہ دیا گیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، وہ رہا. اور اس کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بنے تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ بیگ اٹھایا اور عمر کے ہاتھ میں دیا کہ اے عمر، یہ قرآن مجید ہے جو جمع ہوا ہے، جو نازل ہوا ہے. حضرت عمر نے 10 سال خلافت کی، اور جب حضرت عمر شہید ہوئے تو چونکہ آپ کے بعد خلیفہ نامزد نہیں ہوا، 6 آدمیوں کی مجلس شورا بنائی گئی، تو حضرت عمر نے وہ قرآن مجید اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو دیا اور کہا اے بیٹی، یہ قرآن مجید امانت ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، جب خلیفہ اسلام بن جائے گا لوگ اس کی بیعت کر لیں گے، پھر یہ قرآن اس کو دینا. اب حضرت عمر جب خلیفہ بنے، وہ شاید آگے کسی حدیث میں آئے گا، حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو تیسری بار جب قرآن جمع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ کسی وقت پر عرض کروں گا کہ تیسری بار وہ کیسے جمع ہوا. جب وہ وقت آیا تو حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو پیغام بھیجا کہ وہ قرآن جو لغت قریش پر جمع ہوا تھا وہ مجھے دیجیے. پھر وہ قرآن لائے گئے، اس کے مطابق اس کی نقلیں بنائی گئیں، 7 نقلیں، ایک جو ہے بصرہ میں، ایک کوفہ میں، ایک سیریا میں، ایک مصر میں، ایک مدینہ منورہ میں. تو جہاں جہاں گورنرز تھے، مسلمان گورنر، ان گورنر کے پاس ایک ایک نسخہ بھیجا گیا، وہ تیسرا تھا. تو 3 مرتبہ جمع ہوا ہے. جو اب ہمارے پاس ہے یہ صحف عثمان ہے. فکانت الصحف عند ابی بکر، ابو بکر کے پاس رہا وہ بیگ، حتیٰ یہاں تک جب وہ فوت ہوئے پھر حضرت عمر کے پاس آیا، کیونکہ حضرت عمر کے یاد میں خلیفہ بن گئے تھے. ثم عند حفصہ تھا، پھر حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس رہا. یہ امام بخاری نے اس روایت کو جمع فرمایا ہے. بہرحال یہ تھی مختصر سی بات جو آج ہم نے درس دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. ایک درس اور ہوگا جو فضائل قرآن میں ہوگا، اب پھر انشاءاللہ اس کے بعد باب الدعوات شروع ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله على حبيبنا شفينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.